السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. وقال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، ابھی آپ حضرات اللہ پاک کے یاد رکھنے اور اللہ کے علوم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں کچھ فضائل سماعت فرما رہے ہیں. یاد رکھنے کے بہت سے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں ہمارا سلسلہ بھی ہے جس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نام ہیں اور ناموں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے. اب ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کا حصہ شروع کرتے ہیں جس میں آج ہمیں المہیمن کا تذکرہ کرنا ہے. اللہ پاک اسماء مبارکہ میں ایک اسم مبارک مہیمن ہے، جل جلالہ. مہیمن کہتے ہیں نگران کو، نگہبان کو. نگران معنی بھی آتے ہیں، نگہبان معنی بھی آتے ہیں. نگران مامور و حفاظت کے بھی معنی آتے ہیں. اس کی علماء امت نے تین خصوصیات بیان فرمائی ہیں المہیمن کی. ایک یہ کہ مہیمن وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل ہو، نمبر ایک. نمبر دو، جس کی قدرت کامل ہو. نمبر تین، مصلحتوں کے حفاظت پر قدرت کامل ہو، اختیار کامل ہو. جس مصلحت سے جو کرنا چاہتا ہو، اس مصلحت سے وہ کرنے میں وہ کم و پیش کرنے، آگے پیچھے ہونے سے مبرہ، منزہ اور پاک ہو. یہ تین خصوصیات المہیمن کی. کائنات عالم میں اگر ہم غور کریں گے تو علم کے اعتبار سے کوئی کامل نہیں، اللہ کی ذات کامل ہے. اگر اللہ نے اپنے بعد کسی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تو وہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پھر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ ہیں. پھر اس کے بعد حسب استطاعت و توفیق پروردگار عالم نے لوگوں کو علم سے مالا مال فرمایا. لیکن کلی اور کامل علم یہ اللہ کا ہے. قدرت کے اعتبار سے کمال قدرت کے رکھنے والے یہ پروردگار عالم ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کے اجساد مبارکہ سے ظہور پذیر ہونے والے معجزات میں بھی قدرت پروردگار عالم کی. جب معجزے بظاہر اتنے باکمال ہیں تو اس کے پیچھے معجزے کو ظاہر کرنے والی قدرت کس درجے کمال والی ہوگی، یہ المہیمن کی خواب کا خاصہ ہے. حکمت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، مصلحت کے تقاضے اور ہوتے ہیں. جب امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں باوجود قدرت میں ہونے کے مصلحت کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم اس کو بھی ظہور پذیر کرنے پہ قادر ہے. بطور نمونے کہ ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، دل پر بوجھ رکھتے ہوئے، پتھر رکھتے ہوئے، دیکھو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کیا قادر مطلق نہیں؟ بے شک آپ سے بڑا قدرت والا کوئی نہیں، آپ سے بڑا کمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑے جلال و جمال والا کوئی نہیں. آپ سب سے بڑے ہیں، پوری قدرتیں آپ کو حاصل ہیں، پورے کمالات آپ کو حاصل ہیں، پورے اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادے ان کے چلتے ہیں، اختیارات ان کے ہیں، قدرتیں ان کی ہیں، سب ہے نا. کائنات میں اس کرۂ ارض پر جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ان میں اللہ کے نزدیک کون کس سے افضل ہے؟ جماعت سے افضل مرتبہ نبات کو حاصل ہے، نبات سے افضل مرتبہ حیوان کو حاصل ہے، حیوان سے افضل مرتبہ انسان کو حاصل ہے، پھر انسانوں میں بھی پروردگار عالم نے بلند مرتبہ اہل تقویٰ کو عنایت فرمایا ہے، اہل محبت کو عنایت فرمایا ہے، اولیاء اللہ کو عنایت فرمایا ہے، اس سے بلند مرتبہ حضرات صحابہ کو اللہ نے نصیب فرمایا، اس سے بلند مرتبہ حضرات انبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس سے بلند مرتبہ حضرات رسول کو اللہ نے عطا فرمایا، اس سے بلند مرتبہ سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ بڑے ہیں نا، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا۔ جب اتنے بلند ہیں تو محبوب کتنے ہوں؟ اتنے بلند ہیں، بلندی تو میں نے بتائی، محبوب کتنے ہوں؟ محبوبیت کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ گزشتہ یا پیوستہ یا ہو سکتا ہے کسی اور مجلس میں میں نے ولی، خلیل اور حبیب کے معنی کی ترجمانی کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت میں سب لے لیا جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو محبت میں سب دے دیا جائے۔ تو کیا نہیں دیا ہوگا؟ سب کچھ دیا، اتنا محبوب ہے کہ اسی کے لیے زمین و آسمان، اتنا محبوب ہے کہ اسی کے لیے جن و بشر، اتنا محبوب ہے کہ اسی کے لیے لیل و نہار، اتنا محبوب ہے کہ زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کے لیے۔ جب سب کچھ اسی ذات کے لیے ہے تو وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا؟ لیکن مجھے بتاؤ، دامن احد میں سرکار دو عالم مکین گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں یا نہیں؟ شہید ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اسی واقعے کو سن کر وہ ایسا کرنی نے جو محبوبین میں عشاق میں ان کا شمار ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اس کے کہ آمنا سامنا کبھی نہ ہوا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ یمن سے چل کے ایک قافلہ آئے گا، اس میں اویس نام کا ایک شخص ہوگا، تم اس کے پاس جانا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ وہ کیسے محبوب تھے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی سے اس قدر عشق تھا کہ جب انہیں پتا چلا کہ دامن احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا ایک دانت گرا دیا۔ پھر سوچا کہ شاید آقا کا یہ دانت نہ شہید ہوا ہو، کوئی اور ہوا ہو، لہذا دوسرا گرایا، تیسرا گرایا، یہاں تک کہ پورے دانت انہوں نے گرا دیے، کیونکہ علم نہیں تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے۔ محبت ایسی تھی کہ سرکار کا وہ اپنا دانت مبارک نہ ہو اور میرا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی محبت ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ۔ اللہ چاہتے تو احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما سکتے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا یا یوں کہا جاتا کہ لوگوں تم ایمان والے ہو، تمہاری مرضی جو چاہے کرو، تمہارے سارے بگڑیاں اللہ بنا دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک سبق دیا، وہ یہ دیا کہ تدبیر کے اعتبار سے اگر تم غلطی کرتے ہو تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اگر تم نبی کی نافرمانی کرتے ہو تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چاہے اس کو، اس سبق کو دینے کے لیے سرکار دو عالم جیسے محبوب و اعظم ترین شخصیت کا اگر دندان مبارک شہید ہوتا ہو تو پروردگار عالم اس کا شہید ہونا گوارا فرماتے ہیں، لیکن سبق کے خلاف نہیں، تاکہ امت کو صحیح تعلیم پہنچے کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ بامراد اور کامیاب ہوگا۔ نبی کی ایک بات نہیں سنی تھی لوگوں نے، تھوڑی سی غلطی ہوگی سمجھنے کے اعتبار سے کہ کب تک وہاں جبل رماد پر بیٹھے رہنے کا حکم ہے، آیا یہ کہ جنگ کا ختم ہو جانے کا اعلان یا نبی علیہ السلام کا فرمان، بس اس غلط فہمی کے نتیجے میں جب الرماد کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نتیجتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے چہرے انور پر زخم آئے اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا یہ مصلحت خدا بندی کہلاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ علم میں کامل کون ہے؟ اللہ۔ قدرت میں کامل کون ہے؟ اللہ۔ اپنے مصالح میں حفاظت کے کرنے پر مختار کل قادر مطلق کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کو المحیمن کہتے ہیں۔ مصالح میں بہت سی چیزیں ہماری طبائع کو ناگوار گزرتی ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن تربیت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس واسطے اللہ پاک نے ان چیزوں کو جاری فرمایا، جیسے حضرات صحابہ کا میدان کارزاروں میں شہادت کا پانا ہو، یا اللہ کے مقدس ترین محبوب ترین ہستیوں کا اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تکلیف پہنچنا ہو۔ یہ سب مصالح خداوندی کہلاتے ہیں، اور اس پر اللہ پاک کو اختیار کل حاصل ہے۔ دنیا میں اور کسی کو اس کا بس نہیں، اس کا اختیار نہیں، یہ بس اللہ پاک کی شان۔ وہ عجیب شان رکھتے ہیں، محیمن کہتے ہیں نگہبان کو۔ اب جب وہ اپنی تجلی کائنات میں ڈالتے ہیں تو عجیب سے انداز میں زمینوں کی حفاظت ہوگی۔ کبھی پروردگار عالم زمین پر جبال جامد نظر آتے ہیں، ان جبال پر اس میں محیمن کی تجلی ڈالتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، زمین حرکت کرنے سے ساکن ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس پر غلہ اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس پر چلتے پھرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس پر سواریاں کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جب تک جبال میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہوں۔ یہ کیوں ٹھوکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم کی نگہبانی شامل ہے کہ اس زمین کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ پاک جبال پر المحیمن کی تجلی ڈال کر زمین کی یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پروردگار عالم بڑے عجیب عجیب انداز میں اپنی مخلوقات پر اپنی تجلیات کا ظہور فرماتے ہیں۔ دیکھیں، وہ جس چیز کی نگہبانی فرما رہے ہیں، وہ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ایک مثال تو میں نے دی جبال کے ذریعے سے زمین کی۔ سمندروں میں تموجات کا آنا سب جانتے ہیں، سونامی کس نے نہیں سنا ہو، ہمارے بچے کو پتا ہے۔ وہ طوفان اٹھے ہیں کہ بڑے بڑے آباد گھرانے ویران اور برباد ہو گئے ہیں۔ میرے دوست، یہ تموجات انسان کی معصیت کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ جب زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، زمین اللہ سے پوچھتی ہے کہ پروردگار عالم آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ میں پھٹ جاؤں اور یہ زمین دوز ہو جائے۔ جب نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو سمندر اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم چڑھ جائیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں، یہ آپ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں معلوم ہوتا۔ تو پھر پروردگار عالم کلی اجازت نہیں، کبھی کبھی ہلکی سی اجازت دے دیتے ہیں تو سونامیوں کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ورنہ سمندر جس میں تموج ہے، اس کے اندر طوفان ہے، وہ چاہے تو جب چاہے اپنا بہاؤ بڑھائے اور جس کو چاہے نیست و نابود کر دے، لیکن پروردگار عالم المحیمن کی تجلی ڈال کر سمندروں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ چڑھ کر نہیں آتے اور تمہاری بربادی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دوسری مثال ہے۔ جس مخلوق کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس مخلوق کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی شان کا ظہور فرمایا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ سب جانتے ہیں کہ تین اندھیروں میں تھا، فی ظلمات ثلاث۔ اللہ پاک نے تین اندھیروں سے نکالا ہے جبکہ تم تین اندھیروں میں تھے۔ وہ تین اندھیروں میں پہلا اندھیرا شک میں مادر کا، دوسرا اندھیرا رحم مادر کا، تیسرا اندھیرا اس جھلی کا جس میں ایک نطفے کی اللہ پاک پرورش فرما رہے ہیں۔ یہ جھلی بہت ہلکی ہوتی ہے. میں آپ کو بطور نمونے کی عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے. ذرا اندازہ کرو, انڈا ہوتا ہے انڈا, کبھی انڈا لے لینا, انڈے کا باریک حصہ جہاں ہوتا ہے اس باریک حصے سے کاٹ دینا, کاٹ کر اس میں سے زردی اور سفیدی نکال لینا, پلٹا کر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی جھلی جو ہوتی ہے بہت, جہاں بڑا حصہ ہوتا ہے موٹا حصہ, اس طرف جھلی چھوٹی سی نظر آتی ہے, کیونکہ اس کے اوپری حصے میں ہوا ہوتی ہے, اس کے اوپری حصے میں ہوا ہوتی ہے. اب جھلی اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو جھلی کی پرت ہے نا, یہ معمولی سی, اس معمولی سے پرت میں یہ تغیرات جس میں انسانی کے جو آ رہے ہیں, یہ نطفہ علاقہ بن رہا ہے, یہ علاقہ مضغہ بن رہا ہے, یہ مضغہ اس پر یوں سمجھے کہ اس میں ہڈیاں چڑھائی جا رہی ہیں اور اس پر گوشت چڑھایا جا رہا ہے, پھر اس پر چمڑا چڑھایا جا رہا ہے, پھر اس کے اندر اعضاء بنائے جا رہے ہیں, وہاں گردے بھی بنے, وہاں پتا بھی بنے, وہاں دل بھی بنے, اور وہاں پر انسان کی ضرورتوں کے لیے سانس لینے کو پھیپھڑے بھی بنے, اور وہاں نظام چلانے کے لیے گردے بھی بنے, پانیوں کے نظام کو صاف ستھرا کرنے کے لیے, اور انسانی دھڑکنوں کے نظام کو درست کرنے کے لیے دل بنے, اور انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کے لیے دماغ بنے. تو پروردگار عالم یہ سب کچھ کہاں کر رہے ہیں؟ انہیں تین اندھیروں میں کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ جھلی وہاں تھوڑا سا پھٹ جائے, بتاؤ کہ یہ جسم انسانی ظاہر ہو سکتا ہے؟ ایک گندے خون کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ہماری بہنیں بھی ہیں, میں مہذب الفاظ میں کہتا ہوں, ڈسکیرج مس کیرج کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس جھلی پر پروردگار عالم اس میں المہیمن کی تجلی ڈالتے ہیں وہ محفوظ رہ کر صحیح سالم بچے کی صورت میں تولد ہوتا ہے, اور جس سے اللہ اپنی اس تجلی کو اٹھا لے وہی مس کیرج اور ڈسکیرج کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں سے اللہ پاک نگہبانی فرما رہے ہیں, وہیں سے نہیں فرما رہے, وہاں سے پھر ایک اور نظام بن رہا. وہ یہ کہ اللہ نے دماغ دیا, بہت نازک سی چیز, آپ کبھی لا کے دیکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی رگیں اس کے درمیان سے گزرتی ہیں, اوہ کیا کہیں, اور اس میں سے خون کا دورانیہ, اور وہ کہاں ہے؟ وہ رگیں اور وہ دماغ ایک معمولی سی جھلی کے اندر بند ہے. عورتیں جانتی ہیں جب دماغ کو صاف کرنا ہو جھلی کو کھینچ دو, ایسا معلوم ہوگا کہ میلا کچیلا بھیجا بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. کہاں؟ جھلی حفاظت کر رہی ہے, اس جھلی پر پروردگار عالم کی اس میں المہیمن کی تجلی. کیوں؟ اس کے دماغ کی اللہ حفاظت چاہتے ہیں, اور صرف ایک نگہبان اللہ نے نہیں بٹھایا ہے, جھلی اللہ نے رکھی, پھر تالو اللہ نے دی, اس ہڈی کے پیچھے پروردگار عالم نے انسانی دماغ کی حفاظت کا انتظام فرمایا, گردے دیے. اگر ان گردوں کی نفاست کو دیکھنا ہو تو بس اس جھلی کو نکالو, لیکن اس گردے سے براہ راست اگر پانی کے ساتھ کچھ ذرات ٹکرا جائیں یہ گردہ پھٹ جاتا ہے. اس کے اندر وہ چیز قوت نہیں ہوتی کہ پانی کے ساتھ آنے والے ریشوں کی یا پانی کے ساتھ آنے والے کنکروں کی حفاظت, کنکروں سے اپنی حفاظت کر سکے, لیکن ان معمولی معمولی کنکروں سے اس گردے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بظاہر اطبا کے نگاہ میں ایک جھلی کر رہی ہے, بباطن صوفیہ کہتے ہیں اللہ کی اس میں المہیمن کی تجلی کر رہی ہے. ظاہراً اطبا کچھ کہے لیکن اس جھلی کی بھی تو کوئی حفاظت کر رہا ہوگا. یہ وہ دل ہے جس دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کی حیات کا بقا کا نظام چل رہا, ہم اور آپ زندہ سمجھے جا رہے ہیں. لیکن میرے دوستو اگر اس دھڑکن کو بند ہونا ہو تو بتاؤ اس کے بعد کسی کو زندہ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اسی دل کی پروردگار عالم نے کہاں نگہداشت کی ہے, کہاں نگہبانی کی ہے؟ ٹیڑھی پسلیوں کے بیچ, سیدھی پسلیاں نہیں ہیں, پسلیاں پوری ٹیڑھی. اگر ان سیدھی پسلیوں کے بیچ میں دل رکھا جاتا ممکن ہے کہ دب کر, ممکن ہے کہ دب کر وہ دل پھٹ جاتا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی. لیکن ٹیڑھی پسلیوں کے بیچ میں اللہ دل کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک نقطہ مادیات سے بطور مثال کی عرض کر رہا ہوں, جب مکانات کی تعمیر ہوتی ہے انجینئر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انجینئر وہ ہوتا ہے جو نارمل گھر بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے, اس کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, یہ مکان کب تک باقی رہے، اس کی کب تک حفاظت ہو، اس میں کس طرح اس پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں نہیں آتی. اس کے دماغ میں صرف یہ آتا ہے کہاں سے کتنا پیسہ کیسے بچایا جائے اور کس کو کیسے چونا لگایا جائے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے، ایک انجینئر وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کا مکان میں بنوا دوں گا، اتنے پیسے اپنے محنتانے کے لوں گا. اب وہ محنتانہ، یہ آدمی مکان دو بھی دیکھ رہا، دوسرے آدمی نے اسی گھر کے بازو دوسرا گھر بنایا، اس نے سیدھے سیدھے راڈ بچھائے اور اس کے اوپر آڑی راڑیں بچھائیں اور اس پر ریت اور کنکر اور سیمنٹ ملا کر ڈال دیا اور چھت قائم ہو گئی، بے سر چھپانے کو آسرا مل گیا، آپ آ جاؤ اور رہ جاؤ. اس کے بالمقابل ایک دوسرا آدمی گھر تعمیر کر رہا ہے، وہ راڑوں کو کہیں اٹھا دیتا ہے اور کہیں بچھا دیتا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں کہ جناب والا ذرا یہ بتائیے کہ ان راڑوں کے موڑنے کی حکمت کیا ہے، کیا آپ میرا نقصان کرانا چاہتے ہیں؟ اس سے تو اتنا راڑ زائد لگ جائے گا، راڑ کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے نہیں، میں نے یہ مکان میں اس طرح کا ڈیزائن اسٹیل کا اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی بلڈنگ میں جمپ ہو، سنک ہو، جب اس پر کوئی وزن ڈالا جائے تو یوں جھولا جھولنے لگے. اس کے بھی مقابل وہ جو سیدھے سیدھے رکھے جاتے ہیں اس میں یہ نقصان ہے کہ جب اس پر بھاری وزن پڑتا ہے وہ سیدھے نیچے آتے ہیں، اور جس میں سنک ہوتا ہے اس میں فوری نیچے نہیں آتے بلکہ جھول کر واپس اپنی سطح پر قائم ہو جاتی ہے. بتاؤ دونوں میں اچھا کون سا ہے، ٹیڑھا یا سیدھا؟ اب مجھے بتاؤ کہ ٹیڑھی پسلیاں اچھی ہیں کہ سیدھی پسلیاں اچھی ہیں؟ ان ٹیڑھی پسلیوں کے پیچھے اس میں ایسا سنک اللہ نے دیا ہے کہ آپ اس پر ہتھوڑا چلانے والوں سے کہیں کہ ہتھوڑا چلائیں پھر بھی دل محفوظ ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے جسموں سے گاڑیاں گزر گئیں، بازے تو شوق سے کراتے ہیں، کبھی کراٹے کلب جانا ہو تو دیکھ لینا کہ بھائی یہاں پتھر رکھا ہے اور دو تین آدمی اس پر بڑی ڈھنگ سے مار رہے ہیں، کوئی اپنے کبیلیاں رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی تو اپنے اوپر سے کار لے جانے کو کہہ رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ ان تمام اوزان کا برداشت کرنا اور ان اوزان کے درمیان سے اس دل کا محفوظ و مامور رہنا یہ کیا ہے؟ یہ کمال ان پسلیوں کا ہے جو پروردگار عالم نے ایک انسان کو عطا فرمایا کہ جس میں انسانی میں دل انسان کی زندگی کا محور و مرکز ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے انتظام پروردگار عالم نے ٹیڑھی پسلیوں سے فرمایا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے دل کی حفاظت ٹیڑھی پسلیوں پر اس میں المہیمن کی تجلی ڈال کر فرمائی ہے. یہ تو جسم انسانی کا معاملہ ہے، اس جسم میں سب سے نازک ترین عضو بدن کون سا ہے بتا سکتے ہیں؟ سب سے نازک عضو کون سا ہے پورے جسم میں؟ اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سب سے نازک ہے، سب سے نازک ترین حصہ. معمولی سا کچرا بھی چلا جائے بڑی آدمی کے لیے سر مٹمل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. چھوٹا سا کچرا چلا گیا، خدا نہ خواستہ آپ گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی کی سپیڈ 80 اور 90 کے درمیان، عین اس وقت میں ایک معمولی سا مچھر آپ کی آنکھ میں چلا جائے، بتاؤ اب آپ کی گاڑی کی سپیڈ کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے جانا بہت دور ہے، وقت کم ہے، اس کے باوجود میں گاڑی نہیں چلا سکتا بازو لوگ، اس لیے کہ اگر اسی طرح گاڑی چلایا تو اندیشہ ہے کہ میں سلامت پہنچ نہیں پاؤں گا. ایک معمولی سا مچھر آنکھ میں چلا جائے، لیکن کتنے مچھر ہیں، کتنے کھٹمل ہیں، کتنے ہوا میں اڑنے والے ذرات ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک ہوا میں کتنے ذرات ہوتے ہیں. آپ خوردبین لے کر دیکھیں، دوربین لے کر دیکھیں یا عدسہ لے کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ہوا میں کس طرح ذرات اڑتے رہتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے سب سے نازک ترین عضو بدن جو بنایا، اس کی حفاظت بھی سب سے نازک پلکوں سے فرمائی. یہ پلک انسان کی آنکھوں میں میل کو جانے نہیں دیتے اور مچھر کو جانے نہیں دیتے، اور ان پلکوں کے ذریعے سے اللہ اپنے اس میں المہیمن کی تجلی ڈال کر انسانوں کی نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ تو ایک جسم میں اللہ کے کہاں کہاں اپنے اسم کی تجلیات ہیں وہ میں نے بتائی، اب جمادات میں کہاں کہاں ہے اگر کہوں تو ایک لمبا وقت چاہیے، نباتات میں کہاں کہاں ہے اگر کہوں تو ایک لمبا وقت چاہیے. بطور نمونے کے، بطور مثال کے ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی پھول پر دل للچا جاتا ہے، گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ صاحب میں اس کے پاس جاؤں، اسے توڑوں اور اپنے ساتھ اس کو رکھوں، اس لیے کہ اس کی خوبصورتی دلوں کو بھاتی ہے، اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جاتا ہے، آدمی اس کے قریب جاتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، لیکن چھوٹی سی ایک چبھن محسوس ہوتی ہے اور آدمی آہ کر کر اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ ہائے کیا بات ہو گئی، اس پر دل للچا رہا تھا، اس پر آپ کی آنکھیں فریفتہ ہوئی جا رہی تھی، ابھی آپ اس پھول کی طرف لپکے جا رہے تھے، کیوں آپ کا قدم پیچھے آ گیا، کیوں آپ اس پھول کو توڑتے توڑتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے؟ کہتا ہے صاحب یہ چبھن کانٹا ہے جو چبھ گیا، پر میں اللہ پاک اس میں المحیمن کی تجلی ڈال کر کانٹوں پر پھولوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور کہیں کہیں پھلوں پر حفاظت فرماتے ہیں، پھلوں کی حفاظت بھی کانٹوں سے۔ تجربہ کرنا ہو تو کبھی موسمی کے درخت کو چھی لینا، اس کے نیچے جتنے کانٹے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہاں ہاں اس پھل کی حفاظت کو اللہ نے ہمیں متعین کیا ہے۔ کبھی بیر پر جی للچائے، بہنوں کا بہت للچاتا ہے، ذرا جھاڑ کے قریب جاؤ اور بیل کے قریب جاؤ، جھاڑ بھی ہوتے ہیں بیل بھی، اور بیل توڑنے جاؤ تو ان کانٹوں سے بچ کے رہنا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ حماقت نہ کرو، جتنی ضرورت ہو لے لو، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اچھل کود کرو گے تو پھر ان پھلوں کی حفاظت کو اللہ نے ہمیں معمور کیا ہے۔ یہاں کانٹوں کے ذریعے اللہ پھلوں کی حفاظت فرماتے ہیں، وہاں پروردگار عالم کے اس میں مہیمن کی تجلی رونما ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی مرغی جو ہمارے اپنے گھروں میں پلتی ہے، نباتات سے میں نے ایک مثال دی، اب حیوانات سے ایک مثال لے لوں۔ ایک معمولی سی مرغی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، مجھے بتاؤ اس کے پروں کے نیچے کتنے بچے ہوتے ہیں، کتنے انڈے ہوتے ہیں۔ جب چیل اوپر آتی ہے اور اس کی ایک آواز کانوں میں پڑ جاتی ہے، پھر اب یہ مرغی اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے اور اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اور فرمایا کہ یہ دراصل اللہ کے اس میں المحیمن کی تجلی ہے کہ پروردگار عالم مرغی کے پروں پر اپنے محیمن ہونے کی تجلی کو جاری فرماتے ہیں، باعتبار نتیجہ ان چوزوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک ایک مثال میں نے بطور نمونے کے عرض کی ہے، اختصار وقت کی وجہ سے میرا قصور ہے بھائی، میں تاخیر سے آیا، اس کے لیے معذرت خواہ، لیکن جتنی بات بھی میں نے عرض کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات بھی ہمارے لیے اگر سمجھ آ جائے تو بہت کافی ہے۔ آج ہمیں بہت سو سے ڈر ہے، کبھی امریکہ سے ڈر، کبھی یورپ سے ڈر، کبھی رشیا سے ڈر، کبھی چائنا سے ڈر، کبھی پڑوسی دوسرے ممالک سے ڈر، کبھی خود ہمارے اپنے حکمرانوں سے ڈر، کبھی ہمارے اپنے پڑوسیوں سے ڈر۔ ارے لوگوں جس سے ڈر رہے ہو، یہ مخلوقات ہیں، مخلوق خدا نہیں ہے، اللہ پاک ان سب پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا تو کوئی اللہ سے بچا ہوا نہیں ہوگا، ہر ایک کا کرا دھرا اللہ کے سامنے آئے گا۔ ایک نگہبان کے معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں جو چاہے جو جی میں آیا کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، کل قیامت کا میدان ہوگا تو تمہارے کیے کرتوت سارے تمہارے سامنے لا کر رکھے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے لیے اس میں المحیمن کا انتخاب فرمایا کہ وہی تو سب کی نگہبانی کرنے والے، وہی سب کی حفاظت کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کو محیمن کہا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ علماء امت نے کہا ہے کہ اس قرآن کو محیمن کیوں کہا ہے؟ فرمایا جیسے ذات خداوند قدوس المحیمن ہے، ویسے ہی کلام خداوندی اللہ کی صفت ہے اور صفت بھی المحیمن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن بھی نگہبان ہے، کس بات کا؟ قرآن عقائد کا نگہبان ہے، قرآن عبادات کا نگہبان ہے، قرآن معاملات کا نگہبان ہے، قرآن معاشرت و اخلاقیات کا نگہبان ہے، قرآن سیاسیات کا نگہبان ہے، قرآن تمام تر انسانوں کے وجود کی بقا کا نگہبان ہے، اس کی حفاظت کا نگہبان ہے، اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا نگہبان ہے۔ ان تمام معنی میں اس بات کو لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ شریعت مطہرہ توریت میں آئی، توریت میں جو شریعت آئی ہے اس سے افضل ترین شریعت شریعت محمدی کہلاتی ہے، جو قرآن کی صورت میں اور حدیث نبوی کی صورت میں امت محمد کو دیا گیا ہے۔ زبور میں فضائل اور مناقب دیے گئے، تو جتنے فضائل زبور میں دیے گئے اس سے کہیں زیادہ، زبور کے فضائل سے کہیں زیادہ فضائل اللہ نے قرآن مقدس کو عطا فرمائے۔ اگر دیکھا جاتا ہے کہ انجیل میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے؟ فضائل ہیں، تو اس کے تمام تر فضائل سے افضل ترین فضل اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا. زبور میں کیا ہے؟ ادعیہ. فرمایا کہ عرفان خداوندی کے لیے جن ادعیہ کی ضرورت تھی اللہ نے ان تمام ادعیہ کو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرما دیا، اور یہ اس سے بلند و بالا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے اخبار غیب کا، یسعیاہ علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کو جو کتب دیے گئے، جو صحف دیے گئے، فرمایا کہ ان میں جتنے اخبار غیب ہیں ان سے کہیں زیادہ اخبار غیب کو احاطہ کرنے والی کتاب قرآن مقدس ہے. ان تمام مضامین کو گھیرنے والی کتاب چونکہ قرآن ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان تمام اسباق، ان تمام مضامین، ان تمام تر چیزوں کو احاطہ کرنے والی، ان کی نگہبانی کرنے والی کتاب قرآن مقدس کو اللہ نے فرمایا ہے. قرآن مقدس کو بھی مہیمن کہا ہے مضامین کے جمع کرنے کے اعتبار سے. اس میں توریت کے مضامین بھی ہیں، اس میں زبور کے مضامین بھی ہیں، اس میں انجیل کے مضامین بھی ہیں، اس میں صحف موسیٰ و ہارون کے مضامین بھی ہیں، اس میں صحف ابراہیم کے مضامین بھی ہیں، اس میں صحف شیث کے مضامین بھی ہیں، یسعیاہ کے کتاب کے مضامین بھی اس کے اندر موجود ہیں. یہ تمام تر مضامین کو گھیرنے والی اور اس کا احاطہ کرنے والی واحد کتاب اس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے. اور پوری کائنات کا احاطہ کرنے والی واحد ذات ہے، اس کو اللہ جل جلالہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنا نام المہیمن رکھا ہے. کائنات میں جہاں جہاں ڈر ہو، جہاں جہاں نقصان کے اندیشے ہوں، جہاں جہاں ظالم کا، حکمرانوں کا خوف ہو، وہاں وہاں چاہیے کہ ہم اللہ کے اسم المہیمن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے. مولا تو ہی بچوں کی حفاظت مرغی کے پروں کے نیچے کرنے والا ہے، مولا پھولوں کی حفاظت کانٹوں کے ذریعے سے تو ہی کرنے والا ہے، مولا پھلوں کی حفاظت کانٹوں کے ذریعے سے تو ہی کرنے والا ہے، مولا رحم مادر میں ہمارے نطفے کی حفاظت تو ہی کرنے والا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت مولا تو ہی کرنے والا ہے. مولا اس خوف سے بھی ہماری حفاظت فرما، اس اندیشے سے بھی ہماری حفاظت فرما. اس نام کے ذریعے سے پروردگار عالم سے استعانت طلب کرنا، اس سے دو فائدے ہو گئے، ایک تو دعا ہو گئی، دوسرا ذکر ہو گیا. دعا بھی ہو گئی، ذکر بھی ہو گیا، لیکن کہاں کہاں پروردگار عالم کی یہ تجلیات کار فرما ہے، اور اس ذریعے سے پروردگار عالم کیسے اشیاء کی حفاظت و نگہبانی فرما رہے ہیں. اگر آدمی اس پر غور کرے، یہاں سے ابواب عرفان کھل جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. حسب معمول انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر ہوگا، طبیعت تھوڑی سی علیل ہے، اس کے باوجود جتنی بھی بات عرض کی جائے گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں، ناصب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ. ایک خاتون ہیں اسرا بیگم صاحبہ، کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے. اللہ پاک ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے، اور انس سلمہ کو بھی اللہ پاک صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. حیدرآباد کے مشہور و معروف علاقہ امبر پیٹ کے ایڈوکیٹ علاء الدین انصاری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سب حضرات سے ان کی مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. اللہ موصوف کی مغفرت فرمائے، بس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور مولانا جابر صاحب و یاسر صاحب کی خالہ صاحبہ بہت علیل ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. اللہ انہیں بے شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ماسیب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ درود شریف. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا اللہ،
لا
الہ الا
صلى الله عليه وسلم: الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، محرر قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله.
کرتا دھرتا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ. موصوف بصفات کمال اللہ ہے، سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ ہے. دو ضرب میں اس تصور کو دل میں جما رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ.
اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے معطل فرما دیجیے. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، جان جان کر گناہ کیے، انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے. مولا آپ نگہبان تھے، آپ نگران تھے، آپ دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہم سے گناہ ہوئے. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دیجیے، ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دیجیے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ارواح کو مجلہ فرما دیجیے، نورانی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں نور بنا دیجیے، آگے پیچھے نور بنا دیجیے، اوپر نیچے نور بنا دیجیے، اندر باہر نور بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دیجیے، اے کریم مولا ہمارے دل بہت خراب ہو گئے ہیں، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے ہیں، اے کریم مولا رحم فرمائیے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے، دلوں کو صاف فرما دیجیے، اے اللہ حسد سے پاک فرما دیجیے، کینے سے پاک فرما دیجیے، بغض و عداوت سے پاک فرما دیجیے، اے کریم مولا عجب و ریا سے پاک فرما دیجیے، کبر سے اس کو پاک فرما دیجیے، اے اللہ تمام نقائص اور معائب سے اس کو پاک فرما دیجیے، اے کریم مولا ہمارے دلوں کو نورانی بنا دیجیے، اے کریم مولا اپنی تجلیات کا نزول فرمائیے، اے اللہ اپنے انوارات ظاہر فرمائیے، اے کریم مولا بہت سے بیمار ہیں بے اعتبار جسم بھی، ہم سب بیمار ہیں بے اعتبار روح بھی، اے کریم مولا ہماری جسمانی و روحانی سب بیماریاں دور فرما دیجیے، جسم و روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم و روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم و روح کو ترقی عطا فرمائیے، اے کریم مولا بہت سے مشہور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، اے اللہ جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہیں ان کی نظر بد کو زائل فرما دیجیے، اے کریم مولا ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں، اے اللہ امت مسلمہ میں جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے کریم مولا امت کے حال پر رحم فرمائیے، آج ہم ذلت کے امیر غاروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک آنکھیں دکھا رہا ہے، جو چاہتا ہے مسلمان کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے، اے کریم مولا جتنے اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں ہیں ان سازشوں کو ان پر پھیر دیجیے، اے اللہ اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، اسلام کو سارے عالم میں غالب فرما دیجیے، اے کریم مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا ایمان کا کمال عطا فرمائیے، تقوا اور طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے، سخیوں کو متقی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے کریم مولا کتنے نوجوان ہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، اے اللہ پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے، اے اللہ سب کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرمائیے، مولا جو کچھ ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے مگر مولا ہم برکتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جان مال میں برکت دے دیجیے، عزت آبرو میں برکت دے دیجیے، آل اولاد میں برکت دے دیجیے، اے کریم مولا ہر مسلمان کو عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مصائب میں گھرے ہیں سب کو راحت نصیب فرمائیے، جو جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے کریم مولا جو بے نکاح ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، اے اللہ انبیاءوں کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے جوڑے بنا رکھے ہیں، اے اللہ ان جوڑوں کو ملا دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے ملا دیجیے، اے کریم مولا میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں دور فرما دیجیے، بھائی بھائی اور بھائی بہنوں کے درمیانی اختلافات کو ختم فرما دیجیے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، اے کریم مولا کتنے ماں باپ ہیں آٹھوں پہر روتے ہیں، راتوں کو ان کے تکیے ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کے بچے نافرمان ہیں، اے کریم مولا ہمارے اور جو جو بچے نافرمان ہیں اللہ سب بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ماں باپ کے دل کا چین بنا دیجیے، اے کریم مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا، بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ سب کے جائز مرادیں پوری فرمائیے، سب کے جائز تمنائیں پوری فرمائیے، سب کی جائز آرزوئیں پوری فرمائیے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ جن جن کے کام رکے ہوئے ہیں اللہ ان کے کام بنا دیجئے۔ اے کریم مولا، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی، مشائخ کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، جو گزر گئے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ اے اللہ، ہم ہر اس مسلمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو مسلمان اس دنیا سے گیا ہے، اے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما لیجیے۔ اے اللہ، جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ، جن کے درجات بلند ہیں انہیں اپنا مقام قرب نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا، اپنی معرفت کا کچھ شمع ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، فقیرانہ حیثیت میں ہم نے دامن پسارے ہیں۔ اے اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی شایان شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں، مولا ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرمائیے، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، باعزت رہائی کا سامان فرمائیے۔ اے کریم مولا، جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، باعزت رہائی اور خلاصی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔